الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. ہم سورہ بقرہ کے 14 رکوع اور اس کے بعد 15 رکوع کی بھی دو آیات پڑھ چکے ہیں. آخری جو 10 رکوع ہم نے پڑھے ہیں ان میں سارا تذکرہ بنی اسرائیل کا یہود کا تھا. بنی اسرائیل میں سے بھی جان لیجئے کہ جو اصل طبقہ ہے وہ یہود کا ہے. اس کے بعد ایک شاخ ہے جو نصارہ ہے, عیسائی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بعثت چونکہ ہوئی بنی اسرائیل میں, ورسولاً الی بنی اسرائیل, تو یہ عیسائیت نصرانیت جسے بھی آپ کہیے یہ اصل میں یہودیت ہی کی ایک شاخ ہے, ایک فرع ہے. اور یہ دونوں اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں, نسبت دیتے ہیں حضرت ابراہیم کے ساتھ. سورہ بقرہ میں تفصیل سے ذکر آیا بنی اسرائیل یہود کا, اور اس سے اگلی سورہ سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں گے کہ تفصیلی ذکر آئے گا نصارہ کا, جو دوسرا گروہ ہے عیسائی. یہاں پر چونکہ سابقہ امت بنی اسرائیل تھے, یہود تھے, تو ان پر چارج شیٹ کر کے انہیں گویا کہ معزول کرنے کا اعلان ہو چکا ہے. ان کے جرائم کی طویل فہرست ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے 10 رکوعوں میں. اب اگلے 2 رکوعوں کا جو مضمون ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو یہاں پر نمایاں کیا گیا. یہ وہ محترم شخصیت ہے کہ جو سب کے نزدیک قابل احترام ہے, یہودی ہوں, عیسائی ہوں, مشرکین عرب ہوں, سب کو اپنی نسبت ابراہیمی پر فخر تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل دین, دین توحید, جو اصل میں دین اسلام ہے, اس کا تذکرہ کرنے کے بعد گویا کہ یہ بات ان پر واضح کی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل نے, یہود نے وہ راستہ چھوڑ دیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا, اور ملت ابراہیمی پر اب اصل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار ہیں جو اس پر عمل پیرا ہیں, کاربند ہیں. لہذا یہ امت ہے جس کی اب تشکیل ہو رہی ہے, اور ایک نئی امت کو وہ منصب اور وہ فضیلت عطا کی جا رہی ہے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کو حاصل تھی. تو یہ لنک ہے کہ درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, اور جب آزمایا اللہ نے ابراہیم کو بڑی بڑی باتوں میں, فَأَتَمَّهُمْ, تو اس نے ان سب کو پورا کر دکھایا. اس ایک آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا گویا کہ خلاصہ موجود ہے. آپ کی پوری زندگی امتحانات سے, آزمائشوں سے عبارت تھی, ایک سے ایک بڑھ کر کٹھر امتحان, سخت سے سختر. اور وہ شخص, قرآن نے اسے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ وہ ہر آزمائش میں, یوں کہنا چاہیے کہ امتیازی نمبروں کے ساتھ انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے. یہ سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے. بالکل آغاز میں ہی آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا, بتوں کو توڑا, اس کے نتیجے میں نمرود نے جو ہے ان کے لیے آگ کا الاؤ روشن کیا اور اس کے اندر جھونک دیا گیا, اس آزمائش سے گزرے ہیں. پھر والدین کے ساتھ قطع تعلق کرنا پڑا اسی وجہ سے, پھر گھر بار اور وطن کو چھوڑنا پڑا, اور پھر آخری امتحان جو ہوا وہ اپنے اکلوتے بیٹے 100 سال کی عمر میں حکم ہوا کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کو ذبح کرو اللہ کے نام. یہ محبت کا امتحان تھا, بڑا سخت امتحان تھا. تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بہت بڑی بڑی باتوں میں, فَأَتَمَّهُمْ, تو وہ ان سب میں پورا اترا. قال انی جاعلک للناس اماما, تو فرمایا کہ میں تمہیں بنانے والا ہوں تمام انسانوں کے لیے پیشوا اور امام. امام الناس کا لقب ہے اور منصب ہے جو ان کو عطا ہوا. قال ومن ذریتی، انہوں نے سوال کیا کہ اے پروردگار، کیا یہ منصب میری اولاد کو بھی حاصل رہے گا؟ اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آ حضور تک جو آخری نبی اور رسول ہیں، جتنے نبی اور رسول آئے وہ حضرت ابراہیم ہی کی نسل میں آئے. یہ ہے امامت الناس کا منصب. اور آج بھی یہ تمام آسمانی مذاہب سب اپنی نسبت حضرت ابراہیم سے جوڑتے ہیں. تو سوال کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا میری اولاد کو بھی یہ منصب اور شرف حاصل ہوگا؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدُ الظَّالِمِينَ، فرمایا کہ میرا یہ عہد ان لوگوں کو شامل نہیں ہے کہ جو ظالم ہوں گے. تمہاری اولاد میں اگر کوئی ناہنجار ہو، نافرمان ہو، ظالم ہو، تو وہ اس منصب کے اہل نہیں ہیں. ان سے میرا یہ وعدہ نہیں ہے کہ ان کو یہ مقام امامت الناس جو ہے وہ منصب ان کو بھی ملے گا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بیت کو، البیت سے مراد ہے خانہ کعبہ، بیت اللہ، بیت اللہ کو لوگوں کے اجتماع کی جگہ بنایا اور امن کا گہوارہ بنا دیا، یہ طے کر دیا اللہ نے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو بنا لو نماز کی جگہ. اس سے عام طور پر مراد یہی لی گئی ہے کہ جو جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، اور روایات کے مطابق وہ جوں جوں تعمیر بلند ہو رہی تھی وہ پتھر بھی بلند ہوتا گیا، اسی جگہ کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. اور طواف کے بعد وہاں پر دو رکعتیں ادا کی جاتی ہیں، یہ اسی حکم کی گویا تعمیر ہے. اور ایک رائے یہ ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد حضرت ابراہیم کا مسکن، جہاں انہوں نے آباد کیا اپنی فیملی کو، اپنی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ اور وہ شیر خوار بچہ اسماعیل، اس کو چھوڑ کر گئے تھے، وہاں پر آباد کیا تھا. وہ پورا جو حرم ہے وہ سارا ہی جو ہے وہ نماز کی جگہ ہے، اس سے مراد یہ بھی لی گئی ہے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے تاکید کی تھی، ذمہ دار ٹھہرایا تھا ابراہیم کو اور اسماعیل کو، ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین، کہ میرے اس گھر کو تم دونوں پاک اور صاف رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب کہا ابراہیم نے کہ اے میرے رب پروردگار، بنا دے اس شہر کو امن کا شہر، یہ امن کا گہوارہ بن جائے. وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما ثمرات کا، میوے اور پھل. اس دعا میں خاص طور پر ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ علاقہ ایسا ہے جہاں تنکا بھی نہیں اگتا، بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، خود قرآن میں اس کے الفاظ ہیں، سنگلاخ زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، چٹانیں ہیں. تو یہاں کے رہنے والوں کو میوے اور ثمرات اور تمام ہر قسم کا رزق ہے، اللہ تو نے پہنچانا ہے، یہ ان کی دعا تھی. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور یہ رزق پہنچا ہر اس شخص کو کہ جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ پہلے تجربہ ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں سوال کیا کہ امامت الناس کا منصب ان کے لیے بھی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. تو یہاں جب دعا کر رہے ہیں وہ رزق کی دعا کہ میرے جہاں پر جو میں نے بسائی ہے یہ بستی، اور یہاں کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما، تو اس میں سے ایکسکلوڈ کر دیا انہوں نے نافرمانوں کو، اور فرمایا کہ وہ رزق عطا فرما ان کو جو ایمان والے ہوں، اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والے ہوں. قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں پر اصلاح فرما دی، فرمایا کہ جو کوئی کفر کرے گا اس کو بھی میں برتنے کا سامان دوں گا تھوڑے دنوں کے لیے. یہ دنیاوی ساز و سامان سب کے لیے، اس میں تخصیص نہیں ہے کہ صرف اہل ایمان کو ملے گا اور جو کفر اور ناشکری کرے اس کو نہیں ملے گا. یہ دسترخوان وسیع ہے، ہر ایک کو اس زندگی میں، اس دنیا میں برتنے کا سامان اللہ نے دینا ہے، اس کی آزمائش کے لیے یہ سارا سامان اس نے مہیا کیا ہے، اس میں فرق نہیں. سننا اقتبہ الی عذاب النار، اور پھر میں دھکیل دوں گا اسے جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اس بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، وہ تعمیر جو ہے بیت اللہ آپ نے دیکھا ہے جو اس کی شکل ہے چوکور، اس کا تعین کیا گیا، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ بہت پہلے بن گیا تھا حضرت ابراہیم سے، بہت پہلے، ہزاروں سال پہلے۔ ایک رائے یہ ہے کہ حضرت آدم نے تعمیر کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر سیلاب وغیرہ آئے تو اس کے نشانات مٹ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بتایا کہ فلاں جگہ ہے اس کی حدود معین کی اور یہاں سے اس کی بنیادیں اٹھاؤ۔ تو ان اول بیت وضع للناس، اس روح عرضی پر بننے والا پہلا گھر جو ہے اللہ کا گھر، اللہ کی بندگی کے لیے، وہ یہی ہے بیت اللہ جو مکہ میں ہے، الذی ببکہ۔ ربنا تقبل منا، اس وقت وہ دعائیں کر رہے تھے، پروردگار ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سب کو سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ۔ یہ لفظ مسلم کو یہاں پہچان لیجیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ لفظ جو استعمال کیا تھا اپنی دعا میں، اور یہی لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کے لیے پسند کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا رکھنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہماری اولاد میں بھی ایک امت مسلمہ، ایک گروہ جو تیرے فرما برداروں پر مشتمل ہو، اس کو اٹھائیے۔ لفظ اسلام کے جو لغوی معنی ہے وہ ہے سر جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا، پورے طور پر کسی کو، کسی کی اطاعت میں اپنے آپ کو دے دینا، حوالے کر دینا۔ تو مسلمان وہ ہے جو اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دے، سر تسلیم خم کر دے، اپنی مرضی، اپنی پسند ناپسند اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے اللہ کی مرضی کو فوقیت دے، اس کو ترجیح دے۔ وارینا مناسکنا، اور پروردگار ہمیں حج کرنے کے جو مناسک ہیں، جو طریقے قاعدے ہیں عبادت کے طریقے، وہ سکھا دے۔ وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو توبہ کا قبول فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے پروردگار اور ان میں سے، یہ جو نسل ہے یہاں پر ہماری، ان میں ایک رسول مبعوث فرمائیو جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیات، وہ تیری آیات انہیں پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں تعلیم دے کتاب کی یعنی شریعت کی، احکام الہی کی، حلال حرام کی، والحکمہ، اور حکمت اور دانائی کی بھی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی ہے کہ جو غالب زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یہ دعا ہے اصل میں جس کا مصداق بن کر آئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ اگلی رکوع میں یہ بات آ جائے گی۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرے، اس کو ناپسند کرے، اس سے منہ پھیرے؟ یہ ملت ابراہیمی، ابراہیم کا مذہب، ابراہیم کا طریقہ، وہ دین توحید، کون انکار کر سکتا ہے اس کا؟ الا من سفیہ نفسہ، سوائے اس کے کہ جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کرے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے اس کو امتیاز بخشا تھا، اسے منتخب فرمایا تھا اس دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور آخرت میں بھی وہ ہمارے نیکوکار بندوں میں ہوگا، زمرہ صالحین میں۔ اذ قال له ربه اسلم، جب بھی کہا اس کے رب نے اسے کہ سر تسلیم خم کر دے، حکم مان لے، جب بھی کوئی مطالبہ آیا اللہ کی طرف سے، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا کہ میں نے سر جھکا دیا، حکم برداری اختیار کی تمام جہانوں کے پروردگار کی۔ یہ شان تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ عظمت تھی، مشکل سے مشکل آزمائش تھی، سب سے سخت حکم تھا، وہ اس کے لیے ہر دم تیار تھے۔ ووقع بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور اسی بات کی وصیت کی تھی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو، یہی دین، یہی اسلام، یہی توحید۔ یاد بنی گیا ان اللہ اصطفا لکم الدین. وہ وصیت کیا تھی کہ اے میرے بیٹو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر دیا, یہ دین اسلام جس کا ایک نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام, یہ دین توحید. فلا تموتن الا وانتم مسلمون, تو دیکھنا ہرگز مت مرنا, موت نہ آنے پائے مگر حالت اسلام پر, فرما برداری کی حالت. دیکھیے بات رفتہ رفتہ جا رہی ہے کہ اصل چیز ہے اسلام, اللہ کے آگے جھکنا مسلمانی مطلوب ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو اب یہ دین اسلام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اب یہ نئی امت کی تشکیل کے لیے گویا کہ میدان ہموار ہو رہا ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, کیا تم اس وقت موجود تھے کہ جب یعقوب کی موت کا وقت آیا, جب فرشتہ اجل جو ہے وہ پہنچا ان کے پاس. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی, جب کہا انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہ تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے, کیا اسی ملت ابراہیمی پر قائم رہو گے یا کوئی اور راستہ اختیار کرو گے. قالوا نعبد الہك و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا, ان سب نے کہا کہ ہم تو بندگی کریں گے, اے یعقوب اپنے باپ سے کہا, تیرے رب کی اور جو تیرے باپ دادا ہیں ابراہیم اسماعیل اور اسحاق ان سب کے رب کی, الہ واحدہ وہی ایک ہے معبود برحق. ونحن له مسلمون, اور ہم سب اس کے فرما بردار ہیں, اس کے آگے سر جھکانے والے ہیں. تلک امت قد خلت, یہ ایک جماعت تھی, ایک گروہ تھا, مقدس جماعت تھی, وہ گزر چکی, انبیاء کی جماعت. لہا ما کسبت, ان کے لیے ہوگا وہ جو انہوں نے کمایا. ولکم ما کسبتم, اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمائی کی ہے. ولا تسألون عما كانوا يعملون, تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے, تمہیں اپنا حساب دینا ہے. تمہیں اس پر فخر تو ہے کہ ہم ان کی اولاد ہیں, لیکن تمہارے لیے تمہارے اعمال کام آئیں گے. یہ پدرم سلطان دودھ والا معاملہ یہاں نہیں چلے گا, ان کے اعمال ان کے لیے تھے. تم اللہ کی عدالت میں پیش ہو کے انفرادی حیثیت میں, تمہیں تمہارے ہی اعمال کام آئیں گے, اور ان کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا, اور وہ کہتے یہ ہیں کہ یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصرانی بن جاؤ, تب تم ہدایت یافتہ ہوگے. اہل کتاب کا بنی اسرائیل کا یہ دعویٰ تھا. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ نہیں, یہ یہودیت اور نصرانیت جو ہے یہ کوئی معیار نہیں ہے حق و صداقت کا, بلکہ ملت ابراہیمی کو اختیار کرنا چاہیے, وہ طریقہ ابراہیم کا, وہ دین, دین توحید, وہ دین اسلام, وہ ہے حنیفہ, وہ یکسو تھا, وہ ایک اللہ کا بندہ بن کر رہا. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ, یا مسلمانوں تم یوں کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر, وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا, اور اس چیز پر جو اللہ نے ہماری طرف نازل فرمائی ہے. وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, اور جو کچھ نازل کیا گیا تھا ابراہیم کی طرف, وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ, اور جو نازل کیا گیا تھا اسماعیل اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر. وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى, اور ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی کہ جو کچھ دیا گیا تھا موسیٰ اور عیسیٰ کو, جو کتابیں ان کو ملی ہیں. وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ, اور جو دوسرے انبیاء اور پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے جو صحیفے عطا ہوئے, ان سب پر ہمارا ایمان. لا نفرق بین احد منہم, ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ فلاں رسول کو ہم نہیں مانیں گے, فلاں کو مانیں گے. جو بھی اللہ نے بھیجے وہ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے سب ہمارے لیے محترم ہیں. جب اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو رسول بنا کر بھیجا تو ہمارا ایمان ہے ان پر. جب اللہ فرماتا ہے کہ کتاب تورات جو ہے میں نے, میری نازل کردہ کتاب ہے انجیل میں نے نازل کی تھی, تو ہمارا ایمان ہے. لیکن تم اس کے اندر جو ہے تفریق کر رہے ہو, تم اس قرآن کو نہیں مان رہے, اللہ کے آخری پیغمبر کو نہیں مانتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم تو بس اسی کے فرما بردار ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, تو اگر یہ لوگ بھی ایمان لائیں اسی طریقے پر جیسے تم ایمان لائے ہو, یعنی یہ بھی ان میں رسولوں میں تفریق نہ کریں, اللہ کے تمام پیغمبروں کو مانیں, فَقَدْ اهْتَدَوْا, تو پھر تو یہ راہ راست پر ہیں, پھر تو صحیح صراط مستقیم پر گامزن ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا,
اور اگر اس طریقے سے وہ ایمان نہ لائیں اور روگردانی کریں اور ڈنڈی ماریں کسی رسول کا انکار کریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو جان لو کہ پھر یہ ضد میں مبتلا ہیں، یہ مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے نبی ان سب کے مقابلے میں ایک اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہو جائے. یہ تسلی دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کی وساطت سے تمام مسلمانوں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کو سننے والا ہے، ہر شے کا علم رکھنے والا. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، ہم نے تو اللہ کا رنگ اختیار کیا، یہ دین اسلام، یہ دین حق، یہ ہے اصل میں. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کون ہو سکتا ہے بہتر رنگ کے اعتبار سے اللہ سے، یعنی بہترین رنگ تو وہی ہے کہ جو اللہ کا عطا کردہ ہے، یہ دین حق ہے اللہ کی طرف سے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، اے مسلمانوں ان سے کہو، یا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں؟ تمہیں اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے کہ اس نے جو ہے یہ فضیلت جو تمہیں ملنی چاہیے تھی تمہارے خیال میں وہ ہمیں دے دی ہے. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ صرف تمہارا ہی رب نہیں تھا کہ وہ تمہیں یہ فضیلت دیے رکھتا، ہمارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اسی کے وفادار ہیں، خالص اسی کی بندگی کرنے والے. یہ اصل میں انداز ہے بنی اسرائیل کے ساتھ گفتگو کا، تم نے بات نہیں ماننی، جاگ سے کو جگانا ممکن نہیں ہے، تم حق کو پہچان کر بھی جو ہے وہ اڑے ہوئے ہو انکار پر. تو ٹھیک ہے، ہمارے درمیان کوئی بحث حجت بازی نہیں ہے، اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال، وہاں فیصلہ ہو جائے گا. تو خام خواہ بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ سامنے والا جو ہے مخاطب کو ماننے کو تیار ہو. اب تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، کیا تمہارا دعویٰ یہ ہے، یہ پھر یہود سے سوال ہے، کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کانوا یہودا و نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ وہ بھی یہودی اور نصرانی تھے؟ یہ بڑا ایک سرچنگ کوسچن ہے. یہودیت اور نصرانیت تو بعد کی چیز ہے، حضرت ابراہیم تو ہزاروں سال پہلے کے ہیں، وہ دین توحید اس کے علمبردار تھے، وہ دین اسلام، تو ان کے بارے میں تو تم نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہودی یا نصرانی تھے. جیسے آج ہم کوئی کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حنفی تھے یا شافعی تھے یا مالکی تھے، تو یہ اسی قسم کی بات ہے. قل انتم اعلم ام اللہ، یہ جو تم کہتے ہو کہ یہودی یا نصرانی ہی راہ راست پر ہیں، تو اس کے لیے یہ بنیاد بالکل غلط ہے. ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو بس ایک اللہ کے پوجنے والے اور اس کے سامنے گردن جھکانے والے تھے. قل انتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ کو زیادہ معلوم ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو چھپائے اس گواہی کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی جانب سے. تورات کے اندر شہادتیں موجود ہیں، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں موجود ہیں، آپ کی تمام اوصاف کا ذکر ہے، پھر بیت اللہ جو ہے وہی پہلا قبلہ ہے، خانہ کعبہ، یہ ساری باتیں موجود ہیں، اور تم ان میں تحریف کرتے رہے، ان کو چھپاتے رہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے جو کچھ تم کرتے ہو. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک گروہ تھا، ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب برگزیدہ بندے تھے، وہ گزر گئے، ٹھیک ہے تم ان کی اولاد ہو. لَهَا مَا كَسَبَتْ، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تم نے کمائی کی ہے وہ تمہارے لیے ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ لوگ کیا کرتے رہے، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں بات پوچھوں. یہ تھا وہ درمیانی حصہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا اور ملت ابراہیمی کی بات آئی. اب دوسرا پارا جو شروع ہو رہا ہے، اس کے بالکل آغاز ہی میں تحویل قبلہ کا حکم ہے، اور نئی امت کی آفیشیل تاج پوشی کا اعلان. فرمایا سیقول سفراء من الناس، ان قریب کچھ بے وقوف لوگ کہیں گے، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، کس چیز نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو اس قبلے سے جس پر یہ پہلے تھے؟ یہ تحویل قبلہ کا واقعہ، کیونکہ سیرت کا ایک اہم واقعہ ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل میں بیان کر دوں کہ مدینہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ بیک وقت بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کو اپنے سامنے قبلے کے طور پر رکھتے. مکہ میں ممکن تھا، مکہ میں اگر بیت اللہ کے جنوب میں کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے تو بیت اللہ بھی سامنے ہے اور شمال میں آگے جو ہے وہ بیت المقدس ہے، بیک وقت دو قبلوں کی طرف جو ہے وہ رخ ہے. مدینہ میں ممکن نہیں تھا، بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، ادھر رخ کرتے ہیں تو بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہوتی ہے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر بات ہے کہ وحی خفی کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا، اللہ کا فیصلہ تھا. لیکن ایسی آیت کوئی قرآن میں موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے براہ راست کی احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات پہنچتی تھی، اور پھر آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا. لیکن آپ پر بھی اور وہ مہاجرین خاص طور پر جو آئے تھے مکہ سے، ان پر بہت گراں گزر رہا تھا. بیت اللہ کی جو حیثیت تھی آپ کو معلوم ہے پورے عرب کے لیے وہ ایک مرکز تھا، مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے. ویسے تو وہ شرک چونکہ وہاں پھیل چکا تھا، لیکن تمام قبائل کے بت وہاں موجود تھے، تو جن کو شرک سے دلچسپی تھی ان کے لیے بھی وہی تھا مرکز، اور جو توحید کے مت والے تھے ان کے لیے بھی وہی مرکز تھا. تو بڑا اس پر حضور پر بھی شاک گزر رہا تھا. 16-17 مہینے تک یہی کیفیت رہی، اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آیا. اور یہ حکم ایسے وقت میں آیا تھا جب آپ نماز ادا فرما رہے تھے، عین حالت نماز میں وہی نازل ہوئی ہے، یہ آیات نازل ہوئی، اور اسی وقت نماز کی حالت ہی میں آپ نے رخ بدل دیا، اور آپ کے پیچھے جو بھی مقتدی تھے، جو صحابہ تھے، ان سب نے بھی اپنا رخ تبدیل کر لیا. شمال کی بجائے وہاں سے اب جنوب کی طرف رخ ہوا. تو یہ چونکہ یہود وہاں موجود تھے اور معلوم تھا کہ اب وہ اس کو پروپیگنڈے کے لیے ایک بنیاد انہیں مل جائے گی کہ یہ کیسا دین ہے جس کا قبلہ معین نہیں ہے، ابھی رخ ان کا شمال کو تھا، اب جنوب کی طرف ہے، اور یہ اگر اللہ کا حکم پہلے یہ تھا تو کیا وہ اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ اصل قبلہ کون سا ہے؟ آپ کو معلوم ہے یہود تو اس قسم کی باتیں اٹھانے میں ید طولہ رکھتے. تو پیش کی فرمایا کہ القریب کچھ احمق اور بے وقوف لوگ اس قسم کی باتیں کریں گے کہ ما اللہ عن قبلتهم التي كانوا عليها، کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو اس قبلے سے جس پر یہ پہلے تھے. قل لله المشرق والمغرب، کہہ دیجیے کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے، یهدی من یشاء الى صراط مستقیم، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی. اللہ تعالیٰ کسی ایک سمت میں معین نہیں ہے. وہ جو غالب نے کہا کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، تو ہمارا مسجود تو اسے بہت پیچھے ہے، بیونڈ ہے. یہ تو مسلمانوں میں ایک اتحاد، تنظیم یا گانگت، ایک ڈائریکشن کا تعین، وہ ایک معاشرتی ضرورت ہے، نفسیاتی ضرورت ہے، ایک دینی ضرورت بھی ہے ایک حد تک، اس کے حوالے سے یہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کسی ایک سمت میں مقید نہیں ہے، مشرق و مغرب سب اسی کے. اب اگلی آیت میں یہ دیکھیے، نئی امت کا اعلان ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح اے مسلمانوں ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک امت وسط، درمیانی امت، معتدل امت. یہ ہے آفیشل اناؤنسمنٹ امت کی تشکیل. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کیوں بنایا تمہیں، تمہارا اصل مقصد کیا ہے، کیا مشن ہے جو تمہیں دیا گیا، تاکہ تم گواہ بن جاؤ، تم شہادت دو، گواہی دو تمام لوگوں کے سامنے. اس دین حق کی گواہی تمہیں دینی ہے پوری نوع انسانی کے سامنے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول گواہی دے تم پر، دین کی گواہی، دین کی حجت قائم کر رہے ہیں رسول تمہارے سامنے، قول سے، عمل سے، اس کا عملی نمونہ پیش کیا، اس نظام کو قائم کر کے دکھا رہے ہیں، ایک معاشرہ وجود میں آ رہا ہے اسی بنیاد پر جو بھی یہ دین حق ہے. جس طرح رسول گواہی تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اب تمہیں یہ گواہی دینی ہے بقیہ پوری نوع انسانی تک. یہ امت کا غرض تاسیس ہے، اس لیے امت وجود میں آئی ہے. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے وہ قبلہ معین نہیں کیا تھا جس پر آپ اس سے پہلے تھے، مگر کیوں، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، مگر اس لیے کہ ہم واضح کر دیں اس کو کہ جو رسول کا اتباع کرنے والا ہے، مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور اس سے الگ کر دیں, اس سے ممیز کر دیں کہ جو ایڑیوں کے بل الٹے پاؤں واپس پھرنے والا ہے. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اگرچہ شاید گزر رہا تھا, لیکن فیصلہ اللہ کا یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھو. اس میں بہت سی مثالیں ہیں. یہود کو بھی ذرا ایک طریقے سے گویا کہ ان کو اطمینان دلانا مقصود تھا کہ یہ کوئی نئی امت نہیں ہے, تاکہ ان کا شروع میں مخالفت تیز نہ ہو. بہت سی مصلحتوں میں سے ایک مصلحت یہ بھی تھی, اور ساتھ یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی آزمائش مقصود تھی کہ تمہاری مرضی کے خلاف تمہیں اگر ایک قبلہ اختیار کرنا پڑ رہا ہے تو تم رسول کی تابے داری کر رہے ہو یا اپنے نفس اور اپنی چاہت جو ہے وہ تمہارے لیے مقدم. قرآن میں حکم نہیں تھا, اور یہ حکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو. تو یہ اصل میں مسلمانوں کی آزمائش تھی, اور آن حضور کا مقام اور مرتبہ جو ہے اس کا اظہار بھی مقصود تھا کہ اصل حجت, اصل بات جو ہے جو رسول کہے وہ تمہارے لیے واجب التعمیل ہے. اس کے لیے دلیل مانگنا کہ قرآن مجید میں کوئی آیت اتری ہے یا نہیں اتری کا کوئی جواز نہیں. رسول کا محض فرما دینا ہی دین ہے. تو یہ اصل میں مسلمانوں کی آزمائش کے لیے تھا. وہ امکانت نہ کبھی رسول اللہ عرب نظیم نہ حضر اللہ, اور اگرچہ یہ بہت بھاری بات تھی مگر ان کے لیے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. آسان نہیں تھا اس فیصلے پر عمل کرنا. وہ ناکان اللہ یوزی ایمانکم, اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. یہ بھی یہود کا ایک پروپیگنڈا تھا, اور انہوں نے جو بہت سی باتیں چھوڑتے ہیں مسلمانوں میں ان کو پریشان کرنے کے لیے, اسی کا ایک حصہ تھا کہ بھئی اگر پہلا قبلہ غلط تھا اور یہ نیا قبلہ جو ہے یہ صحیح ہے, اصل قبلہ یہ ہے جس پر اب تم ہو, تو پھر جن لوگوں نے اس ہفتے میں وہاں نمازیں پڑھی اور اگر کوئی فوت ہو گیا وہ تو گیا بیچارہ, اس کی تو سب نمازیں ضائع ہوئیں. اور نماز جو ہے وہ بہت اہم شے ہے, دین کا اہم ستون ہے. تو جو سادہ لوح مسلمان ہیں وہ واقعتاً پریشان ہوئے اس قسم کی باتوں سے, تو انہیں اطمینان دلا دیا گیا. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع کرنے والا نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اصل بات یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہو یا نہیں. وہ حکم مان رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری نمازیں بھی قبول ہیں, تمہارا روزہ بھی قبول ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق ہے, مہربان ہے. قد نرا تقلب وجهک فی السماء, اے نبی ہم دیکھتے رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا, وہی کے انتظار میں کہ کب وہی آئے اور پھر حکم ہو تحویل قبلہ کا, اور جو اصل قبلہ ہے بیت اللہ پھر ہمارا رخ اسی طرف ہو جائے. اس کا انتظار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, تو ہم آپ کو پھیرے دیتے ہیں اسی قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے, وہ بیت اللہ. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, تو اب پھیر دیجیے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, اور اے مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں بھی ہو پھیر لو اپنے چہروں کو اسی طرف بیت اللہ کی طرف. یہ حکم ہے تحویل قبلہ. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور بے شک وہ لوگ کے جنہیں کتاب دی گئی ہے, لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, وہ بھی جانتے ہیں کہ یہی حق ہے ان کے رب کی جانب سے. یعنی اہل کتاب میں سے جو اس کے عالم ہیں, جو رسوخ فی العلم رکھتے ہیں, وہ بھی جانتے ہیں کہ اصل قبلہ یہی تھا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو قبلہ تعمیر کیا تھا وہ یہی تھا, اگرچہ تورات میں بعد میں تاریخ تحریفی کی گئی, اور وہ یہ ثابت کرتے رہے کہ حضرت ابراہیم نے جو گھر بنایا تھا وہ یہ نہیں تھا, وہ شام میں تھا, اور جو ذبیح ہیں وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں ہیں بلکہ وہ اسحاق علیہ السلام ہیں جو ان کے جد امجد ہیں. اس کے لیے انہوں نے بہت تورات میں تحریفیں کی ہیں, پھرچا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اب بھی جو تورات ہے اس میں اشارات موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصل قبلہ یہ بیت اللہ ہی ہے. وہ بیت المقدس جو ہے وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہزاروں برس بعد تعمیر ہوا ہے, حضرت سلیمان کے عہد میں, ہیکل سلیمان کے. تو یہی اصل قبلہ ہے, اہل کتاب بھی یہ جانتے ہیں. وَمَنْ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو یہ کرتے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ, اور اگر آپ اہل کتاب کے سامنے ہر نشانی لے آئیں پیش کر دیں جس کا بھی وہ مطالبہ کریں, ہر موجزہ انہیں دکھا دیں, ما تبعو قبلتک, تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں. ان کا مسئلہ ہی کچھ اور ہے. وما انت بتابع قبلتهم, اور آپ بھی ان کے قبلے کی اب پیروی کرنے والے نہیں ہیں. اب آپ کا رخ ہو گیا بیت اللہ کی طرف, یہی اصل قبلہ ہے. وما بعضهم بتابع قبلة بعض, ان میں سے بھی جو بعض گروہ ہیں وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے. یہودی اور نصرانی, یہودی اور عیسائی, ان کا بھی جھگڑا ہے. عیسائی جو ہیں اس کے شرقی حصے کو, بیت المقدس کے شرقی حصے کو اپنا قبلہ مانتے ہیں, جبکہ یہود جو ہیں وہ اس کی بجائے کسی اور حصے کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں. تو وہ جھگڑا تو ان میں بھی ہے. تو یہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں, لیکن اب آپ قائم رہیں اپنے اس اصل قبلے پر اور ان کے دباؤ میں مت آئیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی, ان کے دباؤ میں آ کر ان کی کوئی بات مانگ لی, اس کے بعد کہ العلم آپ تک آ پہنچا ہے, اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ, تو پھر آپ بھی بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ, وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ, وہ تو پہچانتے ہیں اسے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی, اس قرآن کو بھی, اور یہاں خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. کما یعرفون ابناءہم, جیسے کہ یہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ, اور ان میں سے ایک فریق, ایک گروہ یعنی علماء کا گروہ وہ ہے جو حق کو چھپاتا ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور یہ ساری حرکتیں وہ کرتے ہیں جان بوجھ کر. الحق بربك فلا تكونن من الممترین, حق تو وہی ہے جو تمہارے رب کی جانب سے آیا ہے, یہی حق ہے, تو دیکھو یا مسلمانوں تم پھر شک کرنے والوں میں سے مت بننا. ولکل وجہت ہوا مولیہا, اور ہر کسی کے لیے ایک سمت ہے, معین ہے ایک رخ, اور وہ اسی رخ, اسی سمت کی طرف اپنا رخ کرتا ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہر دین کا, ہر مذہب کا اپنا اپنا ایک قبلہ ہے, اس قبلے کی جو ہے وہ اس کی طرف رخ کرتے ہیں, ایک یہ مفہوم ہے. اور یہ بھی ہے کہ ہر شخص کا اپنا ایک قبلہ ہوتا ہے, ایک منزل ہے, ایک ہدف ہے, ایک ٹارگٹ ہے, ایک نصب العین ہے زندگی کا جو اس نے بنایا ہوا, اور اس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے, زندہ دیکھ کر رہا ہے. فاستبقوا الخیرات, تو اے مسلمانوں تم نیکیوں کے, بھلائیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو. اینما تکونوا یاتبکم اللہ جميعا, جہاں کہیں بھی تم ہو گے اللہ تعالیٰ تو سب کو جمع کر کے لے آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اب چونکہ یہ تحویل قبلہ کا حکم کوئی معمولی حکم نہیں تھا, اس میں نفسیاتی اعتبار سے بڑی سینسٹیویٹی آ جاتی ہے کہ ہم نے 16 مہینے ایک طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے, اب اس کے بالکل برعکس جو ہے رک کر کے پڑھ رہے ہیں. لہذا اس حکم کو بار بار تکرار کے ساتھ اس کا اعادہ کیا گیا. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ, اور اے نبی جہاں سے بھی آپ نکلے, یعنی اگر حالت سفر میں بھی ہوں, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, تو اپنے چہرے کو پھیر لیجیے مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ, اور یقیناً یہی حق ہے آپ کے رب کی جانب سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ بے خبر اور غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اور آپ جب بھی نکلے, جہاں سے بھی نکلے, تو آپ اپنے رخ کو پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, اور اے مسلمانوں تم بھی جب بھی اور جہاں کہیں بھی ہو, جس کیفیت میں بھی ہو, سفر میں, حضر میں, وقت کوئی بھی ہو, صبح کا ہو, شام کا ہو, اب نماز کے لیے تمہارا رخ ہونا چاہیے بیت اللہ کی طرف, مسجد حرام کی طرف. لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت اور دلیل باقی نہ رہے. اگر تم اپنے اس قبلے پر قائم رہتے بیت المقدس کی طرف, تو یہود بعد میں اعتراض کرتے کہ اصل قبلہ یہ نہیں ہے, اور ہماری کتابوں میں جو آخری نبی کا قبلہ لکھا ہوا ہے وہ بیت اللہ ہے, تو ان کے ہاتھ میں ایک دلیل آ جاتی. تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ وہ دلیل ان سے سلب کر لی ہے, اور یہ اس لیے ہے, لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف اب کوئی حجت, کوئی دلیل باقی نہ رہے. اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ, سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں, حد سے گزرنے والے ہیں, جنہوں نے مخالفت پر کمر کس لی ہے, وہ تو اپنی اس عادت سے باز نہیں آئیں گے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ, تو تم ان سے مت خوف زدہ ہونا. وَاخْشَوْنِي, اور میری خشیت اختیار کرو, ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ,
اور تاکہ میں اپنی نعمت کا اتمام کر دوں، مکمل کر دوں تم پر۔ یہ تکمیل شریعت، تکمیل دین، یہ اصل میں نعمت کا اتمام ہے، اسی کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے درجہ بدرجہ۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم صحیح راستہ جو ہے اس پر گامزن ہو سکو، صراط مستقیم پر۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ، جیسے کہ بھیج دیا ہم نے تم میں ایک رسول جو تم ہی میں سے ہیں۔ اب یہاں پر اسلوب بتا رہا ہے کہ یہ اس دعا کا نتیجہ ہے کہ جو ابراہیم نے جو دعا کی تھی علیہ السلام، اسی طریقے پر اسی دعا کی قبولیت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے اب ایک رسول جو تم ہی میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیکم، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی، شریعت کی، حلال حرام کی، والحکمہ، اور شریعت کے اسرار و رموز، حکمت اور دانائی کی باتیں بھی تمہیں سکھاتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں ان سب باتوں کی جو تم نہیں جانتے، تمہیں تو کچھ معلوم نہیں تھا، وہی کیا ہوتی ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، حلال حرام کیا ہے، اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا نظام شریعت، دین حق، ایک نظام عدل اجتماعی تمہیں دیا ہے اس رسول کے واسطے سے، اور یہ رسول ہے جو یہ چار کام کرتے ہیں، قرآن کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، اور اپنے ساتھیوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، وہ بھی قرآنی آیات کے ذریعے سے، اور پھر یہ کہ انہیں تعلیم دیتے ہیں شریعت کی، احکام دین کی، اور حکمت اور دانائی کی باتیں یہ انہیں سکھاتے ہیں۔ اس ذریعے سے نبی نے، رسول نے وہ ٹیم تیار کی ہے کہ جو پھر جس کے اندر انقلاب برپا ہوا، اور اس نے پھر پورے نظام کو بدل کر رکھ دیا۔ تو یہ چار کام ہیں، آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں یہ الفاظ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چار جگہ رپیٹ ہوئے ہیں کہ وہ تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی، وہ تلاوت آیات کرتے ہیں اور تزکیہ کرتے ہیں۔ فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ، تو اے مسلمانوں تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میری یاد اگر تمہارے دل میں تازہ رہے گی تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارا خیال رکھے گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا احسان مانو، شکر بجا لاؤ، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری مت کرو۔ یہ ہے ابتدائی دو آیات جن میں تحویل قبلہ کا حکم ہے، اور اس کے بعد اگلے رکوع سے اب مسلمانوں سے بحیثیت امت اب آفیشیل خطاب ہے، اور وہ انشاءاللہ ہم اب چار رکعت نماز پڑھنے کے بعد پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو احکامات سے شریعت کی وہ انشاءاللہ آئیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات۔